السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ البجنہ، غور کریں تو بعض مصاحف میں اسے مدنی جہ اور بعض میں مکی جہ لکھا گیا ہے. وجہ اس حوالے سے مفسرین کی مختلف آراء ہیں، بعض نے مکی قرار دیا اور بعض نے مدنی. اس کا مکی معلوم ہونا یا مدنی معلوم ہونا یہ اہم نہیں ہے، اہم اس کے مضامین ہیں. یہ سورت اہم ترین مضامین پر مشتمل ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو البجنہ قرار دیا، نام کا مصداق، قرآن کریم کو صحف مطہرہ اور اس کے احکامات کو کتب قیمہ قرار دیا، اور اس سب سے اہم اہل کتاب اور مشرکین کی ضد، شدت پسندی، تنگ نظری کی گواہی دی کہ یہ باز آنے والے نہیں. اور اس کا حل اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، ذات کو البجنہ بنا کر بھیجا یا البجنہ کے ساتھ بھیجا. قرآن پاک حق اور سچ پر مبنی ہے اور اس میں سیدھی اور درست تعلیمات ہیں. یہ اس صورت میں بیان ہوا، اخلاص اختیار کرنے کا حکم ہے کہ اللہ کی عبادت صرف اس کے لیے خالص ہو، نہ اس میں کوئی شریک ہو، سانجی ہو، اور نہ ہی وہ دکھاوا یا ریا ہو. نماز اور زکوٰۃ کی تاکید ہے، اسے دین القیمہ قرار دیا، دین کی درستگی اقامت صلاۃ اور اطاع زکوٰۃ کے ساتھ ہے. جس کے پاس یہ چیزیں نہیں، یہ اس میں جو کوتاہی کرتا ہے وہ دین میں نقص کا شکار ہے. اہل کفر کا انجام بتایا کہ خلود فی النار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ شر البریہ ہے، بدترین مخلوق، جبکہ اہل ایمان، عمل صالح اختیار کرنے والے، یہ تو خیر البریہ ہیں. یہاں یہ دو مختلف کیٹیگریز آئی ہیں، شر البریہ آیت 6 اور خیر البریہ آیت 7. دونوں کا انجام بھی مذکور ہے، ایک کے لیے خلود فی النار اور دوسرے کے لیے خلود فی الجنہ. خلود فی الجنہ والوں کو اپنی رضا کی نوید سنائی، گارنٹی دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس کے مصداق کیسے بن سکتے ہیں اور کون تھے، یہ اس صورت میں بیان ہے. صورت کی 8 آیات اور 1 رکوع ہے. صورت کا نام بھی دو یا کئی آئے ہیں، دو اہم ترین ہیں، جن میں سے ایک البجنہ، اس کی پہلی آیت کا آخری لفظ اور جامع عنوان بھی یہی ہے، اور دوسرا نام اس کے پہلے دو الفاظ پر، لم یکن. سورہ لم یکن یہ بھی اس کا نام ہے، لم یکن بمانا ما کانا، نہ تھے. اب یہ لفظ اٹ سیلف میں ایک تنبیہی پیغام ہے کہ کون نہ تھے، کس چیز کی نفی ہو رہی ہے. سننے والے کے کان کھڑے ہو جائیں اور اس کا ما فی الضمیر جاگ اٹھے اور وہ سنے اور اصلاح کرے. اس سورت کی اہمیت اور فضیلت کے سلسلے میں بخاری کے حوالے سے جو حدیث ہے اس میں سورت کا نام لم یکن بھی آیا ہے اور اہمیت اور فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے. جیسے انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اقرأ علیک لم یکن الذین کفروا، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے، میں تمہیں، اے عبی بن کعب، میں تمہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ سورت لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سناؤں. عبی رضی اللہ عنہ نے کہا، اور کیا اللہ نے میرا نام بھی لیا ہے، یعنی ایسے کہہ دیا کہ کسی کو سنائیں، یا میرا نام لے کے کہا؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو ابی رضی اللہ عنہ یہ سن کر خوشی سے رونے لگے. اور یہ صحابی ابی بن کعب، یہ وہی ہیں جن کا نام صحیح مسلم میں ابل منذر یا ابو منذر آیا. اللہ اکبر، یہ کنیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا، ایو آیت معک من کتاب اللہ اعظم، کہ اے ابو منذر یہ بتاؤ کہ کتاب اللہ کی، قرآن کی کون سی آیت تمہارے نزدیک سب سے باعظمت ہے، یعنی معنی اور الفاظ کی کثرت کے اعتبار سے کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، کہ آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ نے آپ کو بتایا ہوگا، اللہ کو معلوم۔ تو آپ نے پھر پوچھا، اب المنذر ایو آیت معک من کتاب اللہ اعظم، آپ کے خیال میں قرآن کی کون سی آیت سب سے زیادہ عظمت والی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی سورہ بقرہ کی آیت 255 آیت الکرسی کا ذکر کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ تھپایا، سبحان اللہ، اور فرمایا اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، لیہن لک یا ابو المنذر العلم، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ وہی ابو منذر اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جن کا نام لے کر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ انہیں سورۃ لم یکن الذین کفروا پڑھ کر سنائیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے لیے اور اسی طرح سب کے لیے اس میں دیا کیا پیغام اہم ہے، اس سے رضاء الہی مل سکتی ہے، جیسے اس کی آخری آیت سے تصدیق ہوتی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عن ذلک لمن خشی ربہ۔ یہ ہے سورہ البجنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ لم یکن، نہ تھے، لم یکن ما کانا کے معنی میں، ما کانا، ما نافیہ، کانا تھا، ما کانا نہیں تھا، لم یکن نہ تھے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، یعنی یہود و نصارہ میں سے، والمشرکین اور مشرکین، منفقین باز آنے والے، منفقین، یہ فکا یا فکو فکن، یہ آتا ہے منتہین کے معنی میں، منتہین اس کا مترادف ہے، منفقین یعنی منتہین باز آنے والے۔ کون نہ تھے باز آنے والے؟ اہل کتاب اور مشرکین، یہ اللہ کی طرف سے خبر ہے کہ باز آنے والے نہیں ہیں، ان کے عقیدے کی غلاظت، ان کی خرافات ختم ہونے والی نہیں، یہ اس سے باز آنے والے نہیں۔ حتیٰ، یہاں تک کہ، تأتیہم، آئے ان کے پاس، البجنہ، کھلی دلیل، یہاں تک کہ ان کے پاس کھلی دلیل آئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی، قرآن نازل کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ اللہ اپنی حجت مکمل کرتے۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ اور مشرکین، انہیں حق پر لانے کے لیے راستہ، رہنمائی دے دی جائے، کیونکہ اس قدر بگڑے ہوئے لوگ تھے کہ ان کا راہ حق پر آنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک پیغمبر آئے جو ایک مقدس آسمانی کتاب لائے جس میں عمدہ دلنشین مضامین ہوں، اور وہ انہیں پڑھ کر سنائے، تاکہ جس کسی نے دلیل کی روشنی میں، البجنہ، دلیل کی روشنی میں، اور یہاں البجنہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والا قرآن، کہ وہ رسول جو قرآن کے ذریعے سے پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، تاکہ جو روشنی پانا چاہے تو اس کو مل سکے، اللہ کی طرف سے حجت، دلیل دے دی جائے، جو دلیل کے ساتھ چلنا چاہے اسے مل جائے۔ لیکن اس میں خبر ہے، اس آیت میں جب یہ بتایا کہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البجنہ، کہ بجنہ آنے تک تو یہ باز آنے والے ہیں نہیں، اس کے بعد بھی ان کی کوئی گارنٹی نہیں، ہاں اللہ نے دلیل اتار دی، اب یہ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں۔ ایک یہ نا کہ حق معلوم نہ ہو، اب اللہ نے حق اتار دیا، اب نہ مانے تو وبال ان پر۔ اس میں خبر ہے کہ یہ باز آنے والے نہیں ہیں، ان کے عقیدے کی غلاظت، ان کی خرافات ختم ہونے والی نہیں ہیں، اللہ نے دلیل اتار دی ہے۔ حتیٰ تأتیہم البجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اور آپ جو پڑھ کے سناتے ہیں، اس میں مضامین، احکامات سب واضح ہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کو سمجھ نہ آئے، یہ الگ بات ہے، اس کی اللہ نے خبر دی ہے کہ کوئی یعنی اہل کتاب میں سے، مشرکین میں سے اپنے شرک اور کفر کو نہ چھوڑے، یہ الگ بات ہے، مگر نہ اللہ تعالیٰ نے دلیل تو اتار دی ہے۔ یہاں دلیل کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ دین دلیل کے ساتھ ہے، دلیل کے بغیر دین نہیں، یہ دین دین دلیل ہے، نہ کہ یہ جامد تقلید، اندھی تقلید، بلائنڈلی فالوئنگ۔ اس صورت اور اس آیت سے دلیل کی، تحقیق کی، ریسرچ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ جو بات تحقیق سے، قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے اس کو نہ ماننا، یہ اپنے شرک اور کفر پر قائم رہنا ہے، یہ ہٹ درمی ہے، یہی اہل کتاب اور مشرکین کا وطیرہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آگاہ کر دیا ہے، جو دلیل کو نہ مانے وہ ان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور جن کے پاس دلیل آ جائے وہ قبول کر لیں تو وہ اس صحف مطہرہ کتب قیمہ کے ساتھ دین پر، دلیل پر قائم رہنے والے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں درس دلیل کی تلاش، حق کی جستجو اور اس کی پیروی ہے، اور دلیل قرآن اور حدیث کا نام ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی بات، کسی کا عمل دلیل نہیں ہوتا، اس سے حق کو سمجھنے میں معاونت مل سکتی ہے، مگر شرط یہ ہے کہ اگر وہ دلیل کے ساتھ ہو۔ کوئی امام، کوئی پیر، کوئی معلم، کوئی ٹیچر، کوئی فقیہ، کوئی لیڈر جو دین کی دلیل کے بغیر بات کرے، قرآن حدیث کے حوالے کے بغیر، تو وہ اس سے ہٹ کے ہے، وہ صحف مطہرہ نہیں ہے، وہ کتب قیمہ نہیں ہے، وہ اس کی سوچ، وہ اس کی بات، وہ اس کی اوپینین ہو سکتی ہے۔ دین دلیل کے ساتھ ہے، ہم سب کو دلیل کو فالو کرنا چاہیے، اور دلیل قرآن و حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیات پڑھ کے سنائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی وضاحتیں کیں، تفسیر کی، اب یہ دیکھیں آگے وہی ہے، رسول من اللہ، رسول، رسول ہے، البینہ کون ہے؟ رسول، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے، صحفاً، صحیفے، مطہرہ، پاک، پاک صحیفے پڑھ کے سناتا ہے، پاک شدہ، مطہرہ، پاک شدہ، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی مشکل، کوئی اشکال، کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ وہ اختلافات کو ختم کرنے والا، شکوک و شبہات، اعتراضات، سوالات کو مٹا دینے والا ہے۔ جب بات ایسی ہو تو پھر اس کے بعد اگرچہ مگرچہ، چونکہ چنانچہ، کیوں، کیا، کیسے، دل نہیں مانتا، ہمارے بڑوں نے نہیں کیا، بزرگوں نے نہیں کیا، یہ باتیں اہمیت نہیں رکھتی، یہ ضد ہے، یہ اناد ہے، یہ ہٹ درمی ہے، یہ حق کا انکار اور شرک و کفر پہ قائم رہنا ہے۔ اب یہاں ایک اور دلچسپ بات جو ہے وہ یہ، اگر آپ غور کریں، یہاں اہل کتاب اور مشرکین، انہیں علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، جن کے پاس اللہ کی کتاب موجود تھی، اگرچہ ان کی کتابوں میں تحریف ہو چکی تھی، انسانی اضافے بھی تھے۔ اور مشرکین سے مراد عرب کے بت پرست اور ایران کے آتش پرست، یہ مراد ہیں، جن کے پاس سرے سے کوئی الہامی کتاب موجود ہی نہ تھی۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نصارہ بھی مشرک، وہ اللہ کو تین خداؤں میں ایک خدا قرار دیتے، ان میں سے بعض عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے اور بعض انہیں اللہ قرار دیتے، بعض لوگ الوہیت میں سجدہ مریم کو بھی شریک بناتے۔ اسی طرح یہود بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے، مگر ان کے ایسے واضح شرک کے باوجود انہیں مشرکین سے علیحدہ بیان کیا، اہل الکتاب والمشرکین۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے دین کی اصل بنیاد تو توحید ہی تھی، اور وہ توحید ہی کے قائل تھے، مگر شیطانی اغوا اور بیرونی فلسفیانہ افکار، لوگوں کے نظریات نے انہیں بعض شرکیہ عقائد میں ملوث کر دیا تھا، جبکہ مشرکوں کے دین کی اصل بنیاد ہی شرک تھا اور توحید انہیں سخت ناگوار تھی۔ اب خواہ وہ اہل کتاب ہوں، جنہوں نے خرافات کو، جھوٹ کو ایڈ کر دیا تھا، یا وہ مشرکین ہوں، جنہوں نے توحید کا انکار کر کے شرک کو ہی بنیاد مانا ہوا تھا، اور شرک سے ہی ان کی بات، ان کا عقیدہ اور ان کا عمل شروع اور ختم ہوتا تھا، جیسے کفار مکہ اور دیگر فارس یعنی ایران اور عرب سمیت ارد گرد کے لوگ، یہ اسلام کے سخت مخالف تھے، یعنی اہل کتاب میں سے کچھ پھر بھی نرم نیوٹرل تھے، لیکن مشرکین یہ کسی صورت میں اہل توحید مسلمانوں کو برداشت نہ کرتے تھے، اس لیے علیحدہ علیحدہ ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اہل کتاب میں کچھ نارمل نیوٹرل تھے، اگرچہ ان میں خرافات باطل نظریات ایڈ ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی ان کے عقیدے کی اصل بنیاد توحید تھی، اس بنا پر ان کو علیحدہ ذکر کیا گیا، اور مشرکین جن کا نظریہ، جن کا عقیدہ اور جن کا عمل شرک سے شروع اور شرک پر ختم ہوتا ہے، ان کا ذکر بالکل علیحدہ کیا. اب دیکھ لیں یہ فرق آپ کو دیگر چیزوں میں بھی نظر آتا ہے کہ کتابیہ یعنی اہل کتاب عورت سے نکاح جائز ہے مگر مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے، اس کی بھی ڈیٹیل الگ سے ہے، ہو جاتی ہے پھر. اسی طرح اہل کتاب سے جزیہ لے کر ایک اسلامی ریاست کا فرد تسلیم کیا جاتا ہے، ان کو حقوق تحفظ دیے گئے، مگر مشرکوں کے لیے ایک اسلامی ریاست میں ایسی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جائز ہے اور مشرکوں کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں ہے. تو اس فرق کی بنا پر آپ دیکھیں کہ یہاں اہل کتاب کا ذکر الگ اور مشرکین کا ذکر الگ ہے، حالانکہ اہل کتاب اکثریت اب یا اس وقت بھی مشرکین کی تھی، لیکن چونکہ ان کو کتاب ملی جس کی بنیاد توحید تھی، بعد میں باطل نظریات، شرک، خرافات، جھوٹ ایڈ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس اصل بنیاد کے حوالے سے ان کا ذکر علیحدہ کیا. سوال ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب بھی تو اب مشرکین ہیں، لیکن ان کا ذکر علیحدہ کیوں، مشرکین کا علیحدہ کیوں؟ اس لیے کہ اہل کتاب میں سے بعض نیوٹرل تھے، عقیدے میں خرافات ایڈ نہیں کرتے تھے، ہاں ان میں سے جو مشرکین تھے ان کا حکم الگ ہے. اور پھر یہ کہ ان کے دین کی بنیاد وہی ہے جو اسلام کی بنیاد ہے، یعنی عقیدہ توحید اور رسول کی اتباع، اور اس سے یعنی اہل کتاب کو مشرکین سے علیحدہ کر کے اہل کتاب کو دلیل کی طرف دعوت دی گئی ہے. یعنی جب آپ کسی کو عزت دیتے ہیں نا تو وہ ماننے کے لیے دل کو آمادہ کرتا ہے، یہ ایک دعوت کا طریقہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اہل کتاب کہہ کے دعوت دی گئی کہ یا اہل الکتاب تعالو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب اس بات کو سنو. یہ ان کا وہ مرتبہ جو انہیں اللہ تعالیٰ نے دیا کہ ان میں اپنی کتاب بھیجی، یہ ان کو اس طریقے سے قائل اور مائل کیا جا رہا ہے. لیکن جو دلیل کو نہ مانے وہ پھر کفار و مشرکین کے زمرے میں آتے ہیں، جن کا انجام آگے ہے. اور رسول کا کام صحف مطہرہ پڑھ کے سنانا ہے، کتب قیمہ مضبوط احکام پہنچانا ہے. آگے یہی ہے، رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک رسول، یتلو پڑھتا ہے، صحف مطہرہ پاک صحیفے. اسے صحف مطہرہ کیوں کہا؟ کیونکہ تو ایک صحیفہ ہے، تو صحف کیوں، صحیفہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس میں مضامین اور اس میں صورتیں الگ الگ ہیں، اس اعتبار سے صحفاً، اور ہر صورت ہر مضمون اپنے آپ میں ایک صحیفہ ہے، کمپلیٹ چیپٹر، مکمل ڈیٹیل ہے، اس اعتبار سے صحفاً مطہرہ. اور مطہرہ کہہ کر یہ گارنٹی دی کہ اس میں کسی حکم میں، کسی بات میں کوئی تبدیلی، کوئی اختلاف، کوئی ابہام نہیں ہے. اللہ کی طرف سے ہر اختلاف سے، ہر شک و شبے سے پاک شدہ ہے، صحف مطہرہ. اور اس میں موجود احکام اور صورتیں یہ نہایت مضبوط ہیں، محکم ہیں، اس میں نہ کوئی تبدیلی ہے اور نہ کوئی کمی ہے. فیہا، اس میں، کس میں؟ صحف مطہرہ میں کیا ہے؟ کتبن، تحریرات، مکتوبات. کتبن کتابیں نہیں، یہ کتاب ہی ہے. اس میں جو مکتوبات ہیں، تحریرات ہیں، یعنی باتیں ہیں، لکھی ہوئی چیزیں ہیں، کتابت لکھی ہوئی بات کو کہتے ہیں نا، تو کتبن اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، قیمہ، وہ مضبوط احکام ہیں، یعنی درست باتیں ہیں. یہ قیمہ سورہ الکہف میں بھی تو آیا ہے. اسی کتاب کے سلسلے میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا، کہ جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی. اور اس میں بڑی اہمیت ہے کتاب کہنا، القرآن یا کوئی دوسرا لفظ نہیں، کتاب یعنی ہر چیز لکھی ہوئی ہے، اور یہ بہت اہم ہوتا ہے، جو لکھا ہوا ہوتا ہے نا یہ پکا ثبوت ہوتا ہے، یہ لکھی ہوئی ہے ہر چیز، اور اس میں کوئی کجی، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، واضح ہے، بالکل واضح، قیم، مضبوط، مختلف نہیں، مبہم نہیں،
مشکل نہیں، مضبوط، کلیئر، کرسٹل کلیئر۔
ہر دور میں ہر ایک کے لیے ایک ہی حکم، یہ ہے قیم۔ قیم اس آلے کو بھی کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو لیول چیک کرنے کے لیے رکھے نا، تو ہر اینگل سے وہ بالکل ایک جیسا نظر آ رہا ہو۔ وقت، سائڈ یا بندہ بدلنے سے وہ چینج نہ ہو۔ اور اسی طرح قیم کا ایک معنی نگران بھی ہے، قیمہ، یہ مہیمنہ کے معنی میں سورہ مائدہ اور اسی طرح سورہ کہف میں آیا ہے۔ تو یہ ہیں کتبن قیمہ، یہ اس میں واضح دلیل ہے اس شخص کے لیے کہ جو کیوں کیا اگرچہ مگرچہ کر رہا ہو۔ جس طرح ہمارے ہاں قرآنی احکامات کے بعد بھی لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، بعض تاویلات اور بعض مجاز اور بعض اس کے علاوہ کی طرف جاتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ اب جی وہ وقت نہیں ہے، اب اسلام کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اب اس میں مزید وسعت کی ضرورت ہے، اب زمانہ وہ نہیں رہا، اب حالات ویسے نہیں ہیں، اب اپ ٹو ڈیٹ۔ مگر اس طرح کی سب باتیں اس آیت اور سورت کی روشنی میں بے بنیاد ہیں۔ یہ البجنہ ایک قائم ترازو ہے، قجمہ ہے، البجنہ قجمہ، یہ واضح اور بالکل درست، قائم، نگران بھی کہ جو اس سے ادھر ادھر ہوگا نا، اس کی روشنی میں وہ الگ ہو جائے گا۔ وما تفرقا، اور نہ جدا جدا ہوئے، الذین، وہ جو، اوت الکتاب، کتاب دیے گئے، الا مگر، من بعد، اس کے بعد، ما جاءتہم، جو آئی ان کے پاس، جب ان کے پاس آ گئی، البجنہ، کھلی دلیل۔ اس آیت کے دو مطالب نکلتے ہیں، ایک یہ کہ ان اہل کتاب کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر پیغمبر اور قرآن جیسی روشن کتاب آنے کے بعد ان میں تفرقہ پیدا ہو گیا، کچھ تھوڑے بہت لوگ ایمان لے آئے، باقی کافر کے کافر ہی رہے، حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے۔ اور دوسرا یہ کہ انبیاء کے بعد ان کی امت جو فرقوں میں بٹنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں کہ ان کے پاس روشن دلائل موجود نہیں ہوتے یا ان پر حق بات مبہم رہ جاتی ہے، بلکہ وہ اپنی اپنی اغراض، مفادات اور جاہ طلبی کی ہوس میں فرقہ در فرقہ بٹتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی خواہ وہ اپنے انبیاء پر نازل ہونے والے الہامی احکامات وحی الہی کے بعد فرقوں میں تقسیم ہوئے، تو وہی ان کی خود غرضی اور جاہ طلبی یہ فرقہ واریت کی وجہ بنی۔ ایون اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، البجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی جو فرقہ واریت ہے کہ کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے، یا کچھ بعض کو مانتے ہیں یعنی احکامات اور بعض کو نہیں مانتے، تو یہ ان کی اپنی ہٹ دھرمی ہے، منفقین، وگرنہ دلیل تو آ چکی ہے۔ الا من بعد ما جاءتهم البجنہ، حالانکہ انہیں حکم کیا دیا گیا تھا اس وقت بھی، اب بھی حکم کیا ہے؟ عبادت الہی، خالص اللہ کی عبادت اور اقامت صلاۃ، ایتاء زکاۃ، انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، زکاۃ کو چھوڑ دیا، حالانکہ یہی تو درست دین ہے، دین کی درستگی اسی میں ہے۔ اس میں نماز کی اہمیت بھی، زکاۃ کی فرضیت بھی، اور اللہ کی خالص عبادت یعنی عقیدہ توحید کا بھی درس ہے۔ جو اس سے ہٹ گیا وہ دین قیم سے دور ہو گیا، وہ دین پر قائم نہیں ہے۔ اس میں عقیدہ توحید کی حفاظت اور اقامت صلاۃ کی فضیلت اور اتاع زکاۃ کی فرضیت ہے، کہ یہی دین کی اساس ہے، یہ نہیں تو دین نہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ توحید میں ملاوٹ ہو چکی ہے، نمازیں قضا کیا بالکل نمازوں میں سستی اور ختم ہو چکی ہیں، زکوٰۃ، مال حلال نہیں تو زکوٰۃ کہاں، اس کے بعد بھی مسلمان ہیں، باہر مسلمان۔ اس آیت کی روشنی میں اپنے آپ کو چیک کریں، فرمایا وما امرو، اور نہ حکم دیا گیا، الا مگر، لیعبدوا اللہ، کہ عبادت کریں اللہ کی، مخلصین، خالص کرتے ہوئے یا خاص کرتے ہوئے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو، اسلام کو۔ اچھا یاد رہے کہ مخلصین، خالص کرتے ہوئے، خاص کرتے ہوئے، یہ کس کس لحاظ سے؟ ایک تو صرف اللہ کے لیے اور اس میں کوئی شریک نہ ہو، عبادات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو، مشکل کشا کا روزہ نہیں صرف اللہ کا روزہ، فلاں کے نفل نہیں صرف اللہ کے نفل۔ اسی طرح
اللہ سے مدد اور دعا، کسی اور کا نام نہیں۔ اسی طرح اللہ کے نام کی ذبیحہ، کسی اور کے نام کا نہیں۔ بارہویں والے کا، گیارہویں والے کا، اس طرح لوگ کہہ کے جو دودھ، جانور اور جو کچھ بھی کچا پکا بانٹتے اور کاٹتے ہیں تو یہ عبادت میں شریک ہے، حالانکہ انہیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ۔ دیکھ لیں کہ عبادت اللہ کی فرما برداری کا نام ہے، پیر فقیر امام کی بیعت کا نام نہیں ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں، میں انہی کے الفاظ بتا رہی ہوں۔ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، اور مخلصین، اللہ کو خالص کر، جب اللہ کا نام آ جائے نا پھر کسی دوسرے کا نام ساتھ لینے کی کوئی گنجائش اور اجازت نہیں۔ مخلصین لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ، بالکل یکسو ہو کر، ارد گرد سے بائیکاٹ کر کے، حنفاء، اور مخلصین اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے کہ کسی اور کا ساتھ ذکر نہ ہو، کوئی شریک نہ ہو، اور اسی طرح ریا سے پاک، اللہ کے لیے خالص ہو اور ریا سے بھی پاک ہو، کوئی اور سانجی شریک نہ ہو اور کسی کو دکھاوا مقصود نہ ہو۔ یہ ہے اخلاص، مخلصین لہ الدین حنفاء، حنفاء یک رخ، یکسو اللہ کی جانب۔ ویقیم الصلاۃ، اور قائم کریں نماز، ویؤتوا الزکاۃ، اور ادا کریں زکوٰۃ، وذالک، اور یہی دین القیمہ، مضبوط دین ہے، مضبوط ملت، ملت اسی پر ہے۔ آج بھی اگر کہنا کہ ملت کی علامت کیا ہے تو وہ تین یہ علامات ہیں، یہی علامت ہے ملت کی حفاظت اور علامت، وہ یہی ہے کہ عبادت اللہ کی ہو، اس میں کوئی سانجھی شریک نہ ہو اور لوگوں کا دکھاوا مقصود نہ ہو، اللہ کے لیے خالص ہو، اور نماز کی حفاظت اور زکوٰۃ کی ادائیگی، یہ وہ چابیاں ہیں کہ جس سے اصلاح معاشرہ ہو سکتا ہے۔ اصلاح معاشرہ پر کام کرنے والے ان پر زور دیں، یعنی عقیدہ، نماز اور زکوٰۃ۔ اور جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے نا، اس میں ٹیکنالوجی، اس میں ترقی، اس میں محنت، اس میں حلال کمانا، حلال زیادہ کمانا، کہ اتنا ہو کہ زکوٰۃ دے سکیں، حلال اور زیادہ کمانا اور پھر فلاح میں لگانا، یعنی لوگوں کی خدمت خلق، انسانیت، سب اس کے ساتھ ہیں۔ دین القیمہ، مضبوط دین یہی ہے، ملت اسی سے ہے، انسانیت اسی میں ہے۔ اس کے علاوہ فرقہ واریت ہی فرقہ واریت ہے، جیسے فرمایا وما تفرقا، ان کی فرقہ واریت اس سب کے بعد تھی، ان کے پاس البجنہ، واضح احکامات، کتب قیمہ آ گئے، اس کے بعد بھی وہ فرقہ واریت میں رہے، تو کیا حکم ہے، کیا انجام ہے؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے، والمشرکین، اور مشرکین میں سے، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا، اب ان میں سے کسی چیز کا انکار، یہ کفر ہے، وہ اخلاص کے ساتھ عبادت نہ ہو، نماز کی حفاظت نہ ہو، یا زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہو، تو بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ اہل کتاب سے ہوں اور مشرکین سے۔ اس میں وارننگ ہے، کوئی اہل کتاب کا لیبل، کوئی اسلام کا لیبل لگا کے بچ نہیں سکتا، کتنا واضح ہے، اگر اس کا عمل اس دین القیمہ کے مطابق نہیں ہے، دین القیمہ کی ڈیفینیشن پہ پورا نہیں اترتا، دین القیمہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ اور دین القیمہ کیا ہے؟ اخلاص فی الدین، توحید، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکاۃ۔ تو جنہوں نے کفر کیا، وہ خواہ اہل کتاب سے ہوں یا مشرکین سے۔ اب سمجھ آیا یہ اہل کتاب الگ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کے نام پر اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، بے شک شرک کرتے رہیں، ہم کلمہ گو ہیں، بے شک جو مرضی کرتے رہیں۔ تو یہ صرف کلمہ گو ہونا، اہل کتاب ہونا کافی نہیں ہے، اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے احکامات کا انکار کیا، دین قیمہ کی نصیحت کو چھوڑ دیا، اور مشرکین میں سے بھی، فی نار جہنم، جہنم میں رہیں گے، جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اولئک، یہی لوگ، ہم وہ، شر البریہ، بدترین مخلوق ہیں، سب سے برے ہیں، کہ انہوں نے اتنے واضح احکامات کو، کرسٹل کلیئر دین کو چھوڑ دیا، فرقہ واریت میں بٹ گئے، تو ان کا انجام خلود فی النار ہے، بدترین مخلوق ہے، شر البریہ، اسفل سافلین، کل انعام، بل ہم اصل، یہ ہے شر البریہ۔ اس کا اپوزٹ بتایا کہ خیر البریہ کون ہیں، جو اخلاص فی الدین، اقامت الصلاۃ، ایتاء زکاۃ کے پابند ہیں، دین القیمہ پر قائم رہنے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا، اور انہوں نے عمل کیے، کام کیے، الصالحات، نیک، اور نیک کون سے ہوں گے؟ جو اللہ کے لیے اور رسول اللہ کے طریقے کے مطابق ہوں۔ اولئک، یہی لوگ، ہم وہ، خیر البریہ، سب سے بہتر مخلوق ہیں۔ اہل توحید خیر البریہ ہیں، اور اہل شرک و کفر شر البریہ ہیں، کہ انہوں نے اپنے خالق کو چھوڑ دیا، خالق کے برابر مخلوق کو ٹھہرا دیا، وہ شر البریہ، اور اکیلے اللہ کا نام لینے والے، اس کی فرما برداری کرنے والے، اس کے لیے عمل صالح کرنے والے، یہ خیر البریہ ہیں، جن کا بدلہ، جزاؤہم، ان کی جزا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے ہاں، جنات عدن، ہمیشہ رہنے والے باغات، تجری، بہتی ہیں، من تحتها، ان کے نیچے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہیں گے، فیہا، اس میں، آبادا، ہمیشہ ہمیش، رضی اللہ، اللہ راضی ہوا، عنہم، ان سے، ورضو، اور وہ راضی ہو گئے، عنہ، اس سے، ذالک لمن، یہ اس کے لیے جو، خاشیا ربہ، اپنے رب سے ڈر گیا۔ اس میں واضح پیغام ہے کہ ایمان اور عمل صالح کی توفیق صرف اسی صورت میں ملتی ہے کہ انسان اللہ سے ڈرے اور ہر بات میں اس کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔ کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، زندگی کا ہر معاملہ، ہر سٹیپ وہ دیکھے کہ میرے رب کا حکم کیا ہے، اس پر ایمان اور اس کی فرما برداری کرتے ہوئے اسے انجام دے، تو اسے یہ نصیب ہوتا ہے کہ اللہ اسے راضی کر دے گا اور اس سے راضی ہو جائے گا۔ ذالک لمن خاشیا، کیا ہم اپنے معاملات میں اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کبھی چھوٹے، کمزور، بے بس بچے یا غریب پر غصہ آتے ہوئے ہاتھ کو روک دینا، غصے کو پی جانا، زیادتی سے رک جانا، بدلہ نہ لینا، انتقام پہ نہ آنا، برائی کا جواب برائی سے نہ دینا، قطع تعلقی کے باوجود صلہ رحمی کرنا، معاملات میں رب کی رضا کو مقدم رکھنا، فتویٰ نہیں تقویٰ کو دیکھنا، کیا ہمارے زندگی میں یہ سب چیزیں برابر، ایکول، مکمل چل رہے ہوتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے تین بشارتیں دی ہیں کہ جو یہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سب سے پہلے تو خیر البریہ قرار دیا ہے کہ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں، کیونکہ اپنے اختیار سے گناہ چھوڑ کر ایمان اور عمل صالح کرنے والے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام، جنات، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کی رہائش کی صورت میں دیا، خالدین فیہا آبادا۔ اور تیسرا اور سب سے بڑا انعام، اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا، خوشنودی کا سرٹیفکیٹ دیا، جیسے سورۃ توبہ میں ہے، ورضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ باقاعدہ اللہ جب اپنا چہرہ ان کو دکھائے گا اور انہیں یہ دیدار کے ساتھ اپنی رضا کا اعلان بھی سنائے گا، اب خود فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں اور آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اب یہاں انعامات ہیں، یہاں نعمتیں ہیں، یہاں محنتیں نہیں ہیں، تھوڑی سی زندگی میں رب کی خشیت ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں کو پانا ہے۔ یہ نعمتیں اس کے لیے ہیں جو اپنے رب سے ڈر گیا، ذالک لمن خشی ربہ۔ خالی بے روح کلمہ پڑھنے، بلا خشیت نماز، اور بوجھل دل کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے اور رسمی عبادات کرنے سے یہ مرتبہ نہیں ملتا، یہاں خشیت، خوف الہی مقصود ہے، جیسے پیچھے بھی آپ نے پڑھا، ولمن خاف مقام ربه جنتان، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس کے لیے دو باغ ہیں، ڈبل جنتیں ہیں،
ولمن خاف مقام ربه جنتان. اسی طرح النازعات میں بھی تو ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. جو اپنے رب کا خوف اور خشیت رکھتا ہے اس کو اللہ راضی کر دے گا, اس سے راضی ہو جائے گا. یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ اس کے اول مصداق, اس کی عملی تصویر صحابہ تھے, رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کی عملی تصویر صحابہ تھے, کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضا کا سرٹیفکیٹ اتارا. جیسے دوسرے مقام پر ہے کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور حُسْنَى کیا ہے؟ اللہ کا دیدار اور اس کی رضا. لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً, یہ ہے ان کو زیادہ جو ملے گا. اور خاص کے ساتھ ساتھ اس کے معنی, خصوصی معنی کے ساتھ ایک عمومی معنی بھی ہے, کہ جو بھی اس پیرامیٹر پر, اس سٹینڈرڈ پر پورا اترتا ہے اللہ انہیں بھی انبیاء, شہداء, صلحاء کے ساتھ جمع فرمائے گا, وہ بھی اس کا مصداق ہیں. تو ہم بن سکتے ہیں, ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں. بھائے, اخلاص فی الدین, اقامت الصلاۃ, ایتاء الزکاۃ, دین القیمہ پر کاربند ایمان اور عمل صالح والے. اللہم اجعلنا من الذین یخشون ربهم بالغیب ومن الذین لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرة رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللهم اجعلنا من الذين يخشونك ومن الذين يبشرون بقولك رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. آمين يا رب العالمين. الحمد لله, سورة مكمل ہوئی.